أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بردیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آج کی خبریں سماعت فرمائی اور دیکھی نہیں, جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس میں ہماری حکمت عملی معمولاً یہ رہتی تھی کہ ہم پاکستان کے داخلی مسائل کے اوپر کم بات کریں اور زیادہ تر جو گفتگو ہو رہی ہو وہ پاکستان کے خارجہ مسائل کے اوپر ہو رہی ہے. لیکن اب کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست ہی اس وقت بین الاقوامی سیاست کا سب سے بڑا رکن بن گئی ہے. اب ہم کتنا ہی کوشش کریں کہ ہم پاکستان کی داخلی سیاست کے بارے میں نہ بولیں, اگر خارجہ مسائل کے بارے میں ہی بولتے ہیں تو ان خارجہ مسائل میں بھی سر فہرست پاکستان کے مسائل آنے لگے ہیں. تو ہم مجبور ہو گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تبصرہ ضرور کریں. تو اگر آپ نے مثال کے طور پر ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے دوران کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نظر دوڑائی ہو تو آپ کو جو اہم ترین خبریں ملی ہوں گی, ظاہر ان میں سے ایک خبر طالبان کے نظام عدل کا نفاذ ہے جو ہمارے ملک میں پہلے پارلیمنٹ میں یا اس کے ساتھ ہی صدر نے سائن کیا اور وہ نافذ ہو گیا. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مختلف اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں دنیا میں, دنیا بھر میں اس کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں. اب چونکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے, ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہماری اس کے بارے میں رائے کیا بن سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد. حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر دیکھیں اور اس ناطے دیکھیں کہ ہم اور آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں, نہ صرف دین اسلام کے ماننے والے فکر اور رسم کے اندر ہیں بلکہ ہم عملی زندگی میں بھی اسلام چاہتے ہیں, ہم میں سے کون یہ کہے گا کہ اگر لفظ کی حد میں بات کی جائے کہ نظام عدل نہ آئے, کون اس کا انکار کرے گا؟ مثلا آج سے 30 سال پہلے کس نے انکار کیا تھا نظام مصطفیٰ نہ آئے؟ نظام مصطفیٰ تو آنا چاہیے, نظام عدل آنا چاہیے. لیکن مشکل وہی ہے جو مولا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی, کلمۃ حق یراد بہ الباطل. بات تو حق ہے لیکن جو ارادہ کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے. نظام عدل کس کو نہیں چاہیے؟ یعنی دنیا میں کون ایسا دیوانہ ہوگا جو کہے گا مجھے نظام عدل نہیں چاہیے, مجھے نظام ظلم چاہیے کیا؟ کون سا مسلمان ہوگا جو نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے؟ پھر نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں ظاہر نظام ابو سفیان سوچنا پڑے گا. پھر وہ تو چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ نظام عدل کے معاملے میں نام پر دیا کیا جا رہا ہے, نظام مصطفیٰ کے نام پر دیا کیا جا رہا ہے؟ اب جب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیا کیا جا رہا ہے تو وہی قدیم حکمت عملی جو 1994-95 سے چل رہی ہے وہی ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. جب سے انقلاب جمہوری اسلامی ایران میں انقلاب رونما ہوا اس وقت سے ایک بات طے شدہ تھی کہ اس انقلاب نے مسلمانوں کو اٹریکٹ کیا, مسلمان اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے. استعمار استکبار جو بھی ان کے مقابلے میں طاقتیں تھیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر یہ نظام نافذ ہو گیا, اس کو آپ انقلابی نظام کہیے اسلامی نظام کہیے یا حتیٰ اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف یہ ایرانی نظام ہے, حتیٰ ایرانی نظام کہیے, جو کچھ بھی یہ ہے اگر یہ نافذ ہو گیا پھر استکبار کے لیے آزادی نہیں ہے, پھر استعمار کے لیے آزادی نہیں ہے. یہ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے. اب وہ کہ ہمارے دوست احباب اس کو خود ڈیفائن کرنے میں مشکل سے دو چار ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. استعمار اس بات کو یقیناً سمجھتا ہے کہ اس کے نفاذ میں ان کی بہتری نہیں ہے. گزشتہ 30 سال میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جب استعمار نے استکبار نے اس نظام کا مقابلہ نہ کیا ہو, بس ہم خاموش بیٹھ گئے ہوں اور انہوں نے سوچا ہو کہ ٹھیک ہے جو کر رہا ہے اس کو کرتا رہنے دیا جائے. ہرگز ایسا نہیں ہوا, ہر لمحے انہوں نے مخالفت کی ہے. اس مخالفت کو توڑنے کا ایک راستہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمان اس کے اندر دلچسپی لیں گے, ایسا اسلام دینے کی کوشش کی جس سے کئی مقاصد ایک ساتھ پورے ہو جائیں. ایک تو مشکل یہ تھی کہ جو اسلامی انقلاب نے فکر دی وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو رہی تھی, صرف مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے اندر بھی. ایک محض یہ ہو گیا غیر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا، چونکہ اسلام غیر مسلم کے اندر نافذ ہوتا چلا جا رہا تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ انقلابی فکر مسلمانوں کے اندر نافذ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کو انقلاب سے دور کرنا، دو مسئلے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کو عقل مندوں کی دنیا سے اتنا دور کر دینا کہ کوئی عقل مند دین کے اوپر غور ہی نہ کرے. انہوں نے تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طالبان کو نشو نما دی، ان کو پروان چڑھایا، اور جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے پیش آیا 15 سال کا ایک منصوبہ بنا کر انہوں نے اس کے اوپر عمل کروا لیا. یعنی اگر ہم طالبان کے بننے سے لے کر طالبان کے زوال تک دیکھیں تو لگ بھگ 15 سال کا منصوبہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. 15 سال میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جب رشیا ہارنے لگا تھا اس زمانے سے یہ فکر آہستہ آہستہ نافذ ہونا شروع ہوئی. آخری جو عمل کے سال تھے، یعنی جس کے اندر پیپر سے نکل کر منصوبہ عمل کے میدان میں آیا اور اجرا ہو گیا، وہ بھی تقریباً 7-8 سال کے اوپر مشتمل تھا. 94-95 کے قریب طالبان جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. لگ بھگ 96-97 میں انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا افغانستان کے اوپر، اور 2001 میں امریکہ کے حملے کے بعد آہستہ آہستہ طالبان کا زوال ہونا شروع ہوا اور وہ حکومت وہاں سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد چند لوگ فراری کروا دیے گئے، بھگوا دیے گئے، اور آج تک دنیا پوچھ نہیں رہی. اب لوگ پوچھ پوچھ کے بھی تھک گئے کہ اسامہ بن لادن ہے کہاں، وہ ملا عمر ہے کہاں جس کی گرفت کے لیے یہ سارے کام ہوئے تھے. اور یہ جو کیس ہے یہ بہت خوبصورت کیس ہے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کیسے یہ بنائے گئے، کیسے حکومت میں لائے گئے، اس کے بعد ان کے نام پر کیا کچھ کروایا گیا، اس کے بعد ان اقوام متحدہ کے اندر اس کا کیس لے جا کر حملے کے لیے جواز فراہم کیا گیا، اس کے بعد حملہ کیا گیا، ان کو تتر بتر کیا گیا. وہ جو شخصیتیں تھیں وہ آج تک نہ مل سکیں اور ان کے نام پر کارروائی آج تک جاری ہے، اور اب نئی شخصیتیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہت اچھا کیس ہے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اب وہ جو کیس افغانستان کے اندر طالبان کا تھا، بالکل وہی کیس اب پاکستان کے علاقے کے اندر اس ٹیم کے ساتھ انجام پا رہا ہے جس کے لیڈر مثال کے طور پر بیت اللہ محسود ہے. وہی کیس بالکل وہی یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ وہی اسلامی جذبے کو استعمال کر کے پہلے طالبان بنائی گئی، ان کو حکومت دلائی گئی، حکومت دلانے کے بعد ان کے ذریعے سے عجیب و غریب وحشیانہ جرائم کروائے گئے. وحشیانہ جرائم کے بعد جب بین الاقوامی سطح پر ان کے خلاف آواز تیار ہو گئی تو پھر امریکہ نے حملہ کر کے اپنے آپ کو ہیرو بنایا، اور وہ لوگ تتر بتر ہوئے، وہ لوگ پھیل گئے، لیکن آج تک نہ مل سکے، ان کے نام پہ کارروائیاں چل رہی ہیں. لہذا آج دنیا کے اندر کوئی اسامہ بن لادن کو نہیں پوچھ رہا، اب صرف القاعدہ رہ گیا ہے. القاعدہ، اچھا کوئی پوچھے کہ بھائی اس القاعدہ کے رہنما کہاں گئے سارے، کس نے ان کو بنایا تھا؟ اب کوئی پوچھ رہا ہے اسامہ بن لادن؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں اخبار میں، میڈیا میں اسامہ بن لادن کا نام بھی نہیں آ رہا، کوئی رپورٹ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں گئے، ملا عمر کہاں ہے. یہ اب ان کی جانشینی میں نیکسٹ لائن آف ہیروز تیار ہو رہے ہیں. پہلے انہوں وہاں پہ تیار کیا اسامہ بن لادن ملا عمر کو، اس کے بعد ان کی جانشینی میں القاعدہ تیار ہوئی، القاعدہ کا کام شروع ہو گیا. سمجھ لیجئے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا کام تقریباً 1996 سے شروع ہوا تھا، ان کے نام آنا شروع ہوئے. 1996 سے 2001 تک 5 سال تقریباً ان کا دور رہا ہے، 5-6 سال ان کا دور رہا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر پیچھے لے کے گئے، اور اس کے بعد القاعدہ کا نام سامنے آ گیا. تو تقریباً 2003-2004 کے بعد سے القاعدہ کا نام سامنے ہے. 4-5 سال ان کا دور بھی نکال لیجئے، اب کس گروپ کا نام آئے گا؟ میرا اپنے خیال ہے اب بیت اللہ محسود کا نام آئے گا، اب یہ ہیرو بنیں گے. اچھا پھر وہی ہوا جیسے وہاں حکومت تھی، یہاں پر بھی ان کا حکومت تیار ہو گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ گیم پھر چلے گا. اب اگر ہم اس کو طالبان پر قیاس کریں، اس 5 سالہ تاریخ کے اوپر قیاس کریں، تو اب یہاں پر یہ ہوگا کہ یہاں پر یہ نظام عدل قائم ہوا ہے، یہ لوگ نافذ کریں گے. نافذ کرنے کے بعد وہی جو وحشیانہ چیزیں ہیں وہی ہوں گی جو طالبان کے زمانے میں ہوئی تھیں. وہ سب چیزیں جب پیش آئیں گی، آہستہ آہستہ پبلک کے اندر مخالفت بننا شروع ہوگی. جب ان کی تصویریں، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو چکے ہوں گے، پھر امریکہ پھر حملہ کرے گا. حملہ کرنے کے بعد اس پٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر قسمت رہی تو پھر وہی ہوگا جس طرح ملا عمر اسامہ بن لادن نہ مل سکے، اس طرح شاید بیت اللہ محسود بھی نہیں مل پائے گا. اب آپ ذرا تصور کریں، ملا عمر اسامہ بن لادن کے لیے مشہور ہے کہ وہ نہیں معلوم کہاں پر ہیں، صحیح ہے؟ بیت اللہ محسود کے لیے نہیں پتا کہاں پر ہے، اس کے لیے تو کنفرم پتا ہے پاکستان کے اندر ہے. آپ کے سیٹلائٹس اور ڈرون ایک ایک گھر کو حملہ کر پا رہے ہیں، بیت اللہ محسوس نہیں مل رہا، اس کے بیانات آ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، چاہے وہ سیٹلائٹ چینل سے بات کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے بات کر رہا ہے، اس کے سارے کام ہو رہے ہیں، ابھی بھی نہیں معلوم کہاں پر ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، سوائے فریب کے، یعنی اتنا واضح بلنڈر دھوکا ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں. اب ہوگا یہ کہ یہاں پہ ان کو حکومت دلائی جائے گی، حکومت دلانے کے بعد ان کے ذریعے سے وحشیانہ کام کروائے جائیں گے، اچھا اب اس وحشیانہ کاموں کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ ہمیں جھیلنا پڑے گا. مشکل ساری یہاں پر ہے، ہمیں دو طرح سے اس مصیبت کو جھیلنا پڑے گا. پہلے میں اس سائڈ کو ختم کر لوں اور اس کے بعد پھر اس سائڈ پر آتا ہوں کہ ہمیں اس کے نتیجے میں کیا جھیلنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اچھا یہ پھر بھی عرض کرتا چلوں، یہ نہیں کہ ہم نظام عدل کے مخالف ہوں گے، ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھیلے پاکستان کے اندر، ہم تو یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان آغاز کرنے والے لوگوں میں جس نے اس بات کے نعرے کو اٹھایا کہ پاکستان کے اندر اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور اسی کو دبانے کے لیے یہ مصنوعی نعرہ اٹھایا گیا یہ نظام عدل کا، اور وہ جناب علی نافذ کیا گیا، تو وہاں پر وہ نفاذ ہوگا، اس کی وحشیانہ کام سامنے آئیں گے، اس کے بعد لوگوں کے اندر نفرت پھیلے گی، اور اس نفرت کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر کسی موقع پر امریکہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. چاہتے کیا ہوں گے؟ اب تک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، دو بنیادی اہداف سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک بنیادی اہداف تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ کو اس علاقے میں لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت ہمیشہ کے لیے نکالنی ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی اسلام سے محبت کرنے والا باقی نہ بچے، ایسا ہو جائے کہ جیسے ہی کہا جائے مسلمان، انسان خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی مجھے اسلام نہیں چاہیے، کفر چاہیے، کیونکہ تم جو اسلام دو گے وہ اتنا وحشیانہ ہوگا کہ میں تحمل نہیں کر سکتا. بالکل میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی کابل چلا جائے اور کابل میں لوگوں سے کہے کہ آپ کو ہم اسلامی حکومت دیں کیسا لگے گا، ظاہر ہے وہ کان پکڑ لیں گے فوراً، کیونکہ وہ اسلامی حکومت کا تجربہ دیکھ چکے ہیں طالبان کی شکل میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو پہلا ان کا ہدف ہے وہ پاکستان میں اسلامی جذبات کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی ایک جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، دین سے لگاؤ کو دیکھتے ہوئے، ان کا پہلا ہدف تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی نفرت، ان محبت کو ختم کر کے نفرت ڈال دی جائے. اچھا اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا؟ اس کا کاؤنٹر یہ ہوگا کہ ہم یہ کتنی سازشیں کریں، لوگوں کو بار بار سمجھائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے جو یہ دے رہے ہیں، اسلام یہ نہیں ہے. ان کو ہیرو بنانے کے لیے امریکہ نے ان کو اپنا دشمن بنا کر پیش کیا ہے. یعنی اگر کہیں ایسا ہوتا کہ مثال کے طور پر جو پاکستان میں نظام عدل لانے والے تھے یہ امریکہ کی حمایت میں کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے ان کا نقاب تو پھر بہت جلدی اٹھ جاتا. تو ان کو ہیرو بنانے کے لیے سادہ کام یہ کیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر امریکہ سے بہرحال نفرت پائی جاتی ہے تو ان کو امریکہ کا مخالف بنا کر حکومت دلائی گئی ہے، تاکہ ہم اور آپ کے جیسے فکر رکھنے والے جو نہ کفر کو قبول کرنا چاہتے ہیں نہ اس وحشیانہ اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی جواب دینے کے قابل نہ رہیں. اب ہماری پوزیشن سوچئے، مثال کے طور پر صرف اس سیاسی مسئلے کے اندر کوئی ہم سے پوچھے آپ نے اسلام نہیں چاہتے تھے، ہم کہیں گے ہم چاہتے تھے، تو کہیں گے ٹھیک ہے پھر بسم اللہ یہ آپ کا اسلام ہے جو آپ لے کر چاہ رہے تھے. آپ امریکہ کے مخالف نہیں ہیں؟ ہاں ہم امریکہ کے مخالف ہیں، یہ دیکھیے یہ لوگ بھی امریکہ کے مخالف ہیں. تو وہ دھوکہ دہی کے سارے راستے استعمال کر گئے تاکہ ہم اور آپ اور ایک عام مسلمان نظریاتی طور پر کوئی جواب نہ دے سکے. بالکل خوارج کا معاملہ، بالکل خوارج کا معاملہ کہ بنی امیہ کے مخالف بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں اور دین بھی چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسا دین چاہتے ہیں جس میں علی کو بھی شہید کریں گے، جس میں اولاد علی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس قسم کا ایک اسلام ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام جو وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام میں سے اسلام کی محبت کا خاتمہ ہے. اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے، اگر اسلام چاہیے بھی ہو تو وہی اسلام جو یہ ہمیشہ سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں، اور چونکہ ہم نے نہیں لیا تو ہمیں یہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ماڈریٹ اسلام، وہی اسلام جس کے اندر ناچیں بھی گائیں بھی اور قرآن کریم کا درس بھی دے دیں، جو ان کی ہمیشہ کی کوشش ہے. تو یہ ہمیں اور آپ کو دو اسلام کے درمیان میں لا کر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف سے ایک ایسا اسلام ہے کہ جو وحشیانہ ہے، تشدد کر رہا ہے، عقل و فکر سے بالکل آ رہی، اور ایک مقابلے میں ایک ایسا اسلام کہ جو میں نے عرض کیا ناچ گانے تمام چیزوں کے ساتھ جمع ہو جانے والا اسلام. اب ہم سے کہا جا رہا ہے بھائی آپ کو کون سا اسلام چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، اب آپ بیچ میں متردد کھڑے ہیں کون سا اسلام چاہیے. اب آپ تشریح کرتے پڑیے کہ ہمیں اسلام چاہیے ان شرائط کے ساتھ، ظاہر ہے کہ آپ میڈیا کی دسترسی نہ ہوتے ہوئے آپ ہرگز یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو اب ہوگا یہ کہ آپ جب بھی آواز کھڑی کریں گے آپ دو میں سے کسی ایک اسلام سے نتی کر دیے جائیں گے. بس میرے جیسے ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر کہے بھائی مجھے اسلام چاہیے, آپ کا اسلام کون سا ہے؟ آپ امریکہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. آپ اینٹی امریکن ہیں؟ ہاں اینٹی امریکن ہیں. آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں حکومت بھی چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ طالبان والا اسلام ہے. اچھا اگر ہم کیا نہیں اینٹی امریکن, چلو نہیں ہے ہم حکومت بھی نہیں چاہتے, اس کا مطلب پھر آپ والا اسلام ہے الرحمٰن الرحیم والا. اصل اسلام کہاں جائے گا؟ اس کی صورت مخدوش ہو جائے گی. یہ ان کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں حکمت عملی اس وقت ہے. تو عملی جو ان کی حکمت عملی کا پہلا حصہ ہے وہ اس کام کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر اسلامی جذبات کا خاتمہ لمبی مدت میں, جیسا کہ افغانستان میں کر گزرے, اب وہ یہاں پر ہوگا. دوسرا معاملہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ان کاموں کے ذریعے سے بہت کم مدت میں پاکستان کی مغربی سرحد کو مکمل کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے. یعنی انہوں نے یعنی کتنی سملیرٹیز ہیں, کتنی اس کی تشریح آرام سے کی جا سکتی ہے. طالبان کے زمانے میں بالکل یہی کام کیا تھا, ایران پر حملے کے لیے پر توڑ رہے تھے, ایران کے گرد محاصرہ مکمل کر رہے تھے, اور بہت خواہش تھی کہ ایران کے خلاف محاذ طالبان کے ذریعے سے کھلے. ان کی بہت خواہش تھی ایران طالبان پہ حملہ کر دے. ایک وقت مجھے یاد ہے بالکل دونوں جنگ کے نقطے پہ پہنچ گئے تھے. ایران کے سفیر کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا, اور بالکل یہ لگ رہا تھا کہ ایران طالبان کے اوپر حملہ کر دے گا. رہبر معظم نے اپنی اس خاص بصیرت کو استعمال فرمایا, انہوں نے کہا ہم ہرگز طالبان پہ حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ کفر یہی چاہتا تھا. وہ چاہتے تھے ایران طالبان کے اوپر حملہ کرے اور پھر پورے دنیا اسلام کے اندر سنی شیعہ کی جنگ چھڑ جائے. اور یہاں پر تو سارا گراؤنڈ تیار تھا کہ اگر خدا نہ کرے ایران حملہ کر دیتا پھر کوئی شیعہ بچنے والا نہیں تھا یہاں پر, پھر ہر ایک کو ستیہ ناش کر دینا تھا انہوں نے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پھر دوبارہ اسی گیم کا کھیلنے کی کوشش کریں گے. یہ ایران کی مغربی سرحد کو, مشرقی سرحد اور ہماری مغربی سرحد کو, یعنی یہ سارا علاقہ ملوث کر دیں گے طالبان کے ذریعے سے, ان پارٹیز کے ذریعے سے. اس کے بعد دو میں سے ایک ہدف لینا چاہیں گے, یا اس کے ذریعے سے ایران کو پریشان کریں تاکہ ایران اپنی بارڈر کے اوپر یہاں پر بھی مشغول ہو جائے جیسے مغربی بارڈر پہ مشغول ہوا ہوا ہے, یا کم سے کم اتنا ہو کہ جو اگر امریکہ کرنا چاہے ان کو کچلنے کے بہانے خود امریکہ پہنچ جائے یہاں پر, ان کو کچلنے کے بہانے خود امریکہ یہاں پہنچ جائے, اور امریکہ پہنچنے کے بعد ایران کے گرد محاصرے کو فزیکلی کمپلیٹ کر لے. مغرب سے لے کر چلیے عراق کے اندر بھری پڑی ہے امریکن آرمی, اس کے بعد شمال میں جائیے ٹرکی, ایران کی اگر مغربی سرحد کا جائزہ لیں عراق, ترکی, اس کے بعد وسطی ایشیا کی ریاستیں, سارے میں امریکہ بھرا ہوا ہے. اس کے بعد افغانستان امریکہ بھرا ہوا ہے, بس یہ پٹی رہ گئی تھی جو پاکستان سے مل رہی تھی. اس میں امریکہ کی فزیکل پریزنس نہیں تھی. ہاں سب کچھ تھا, سب کچھ تھا, فزیکلی فوج نہیں تھے. تو اب یہ جو طالبان والا ایلیمنٹ ہوگا اس نے کم سے کم اتنا یہ کیا ہے کہ امریکہ کے ڈرونز آ رہے ہیں اور کوئی بولنے والا اب نہیں رہا ہے. یعنی اگر ابھی کچھ پاکستانی سر اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈرونز کیوں آ رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں, میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد کوئی یہ بھی نہیں کہے گا. جب اس جیسے لوگ طالبان اور اپنی کارروائیاں بڑھائیں گے تو میرے خیال میں ہر پاکستانی امریکی کو دعوت دے گا کہ بھائی آؤ ان کا کچھ کام کر ڈالو. اور یہ محض کرتا چلوں اس دعوت کو کہلانے میں ہم کو استعمال کریں گے, یہ ہمیں استعمال کریں گے. اس چیپٹر کو میں بھی کھولوں گا. تو ایک ہدف تو ان کا یہ ہوگا کہ پاکستان سے اسلام کی محبت کا خاتمہ کر دیا جائے. دوسرا ہدف میرا اپنے خیال یہ ہوگا کہ ایران کو اس کی اس طرف کی بارڈر پہ مشغول کیا جائے, یا انہی کے ذریعے سے یا امریکہ خود بیٹھنے کی کوشش کرے. شاید تیسرا ہدف یہ ہوگا کہ اگر پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے امریکہ کو ایٹمی تسلیحات دینے میں اب تک رکاوٹ بنے ہوئے, ان کی رکاوٹ کا خاتمہ کر دیا جائے, ان کی رکاوٹ کا اکثر خاتمہ کر دیا جائے, اور ان کے درمیان سے ریزسٹنس بالکل ختم کر دی جائے تاکہ مزید کوئی ریزسٹنس باقی نہ رہے. اب آپ یہ سوچیے کہ طالبان اس وقت جو کام کر رہے ہیں, یعنی بنر کا جو علاقہ آپ سن رہے ہیں وہ 100 کلومیٹر کے اندر اندر اب اسلام آباد سے واقع ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے میں اسلام آباد نہیں تھا, تو یوں سمجھ لیجیے کہ کافی حد تک اسلام آباد کے رہنے والے دہشت زدہ ہیں کہ ہم طالبان کی زد میں ہیں, کافی حد تک دہشت زدہ ہے. اور جو عمومی فضا ہے وہ یہ ہے کہ فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. عمومی فضا یہ ہے کہ طالبان اگر حملہ کرنے کی ٹھانے اسلام آباد کے اوپر تو فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. عمومی فضا یہ بنائی جا رہی ہے. آیا واقعاً کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن جو فضا بنائی گئی ہے وہ ایسی بنائی گئی ہے کہ اسلام آباد کے رہنے والے واقعاً دہشت زدہ ہیں کہ ہمیں طالبان کے خطرے کا سامنا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دو تین اہداف کو حاصل کرنا چاہیں گے. بدقسمتی سے ان اہداف کے مقابلے میں پاکستان کی حکومت مکمل ری ایکشن کے اوپر گئی ہوئی ہے, مکمل ری ایکشن کے اوپر, یا تو ان کے ساتھ مل گئی ہے یا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے ری ایکشن دے رہی ہے جو ہمارے خیال میں پازیٹو واقع نہیں ہو رہے. اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس خطرے کی طرف چلتے ہیں جو شیعہ کو سامنا کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس خطرے کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور پاکستانی آرمی کا رد عمل اب تک کوئی زیادہ مثبت ثابت نہیں ہوا. وہ مکمل دندناتے پھر رہے ہیں جس شہر میں چاہ رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. مثلا انہوں نے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر کاروائی کر لی, سرحد تو گویا ان کے ہاتھ میں ہی ہے, جب چاہیں گے جو چاہیں گے کر لیں گے. یعنی اس پر عالم یہ ہے کہ جہاں تک ہم سن رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی آیا ہے, پریس ٹی وی کے اندر بھی آیا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس جب نظام عدل پاس ہونے کے لیے گیا ہے تو تقریباً سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس لیٹر پہنچا ہوا تھا کہ اگر مخالف نے آواز اٹھائی تو تم مرتد کہلاؤ گے اور تم سے بدلہ لیں گے ہم. تو پارلیمنٹ میں آواز مخالفت میں اٹھانے والا کوئی نہیں رہا پھر وہاں پر, کہ سب کو پتا تھا کہ اگر آواز اٹھائی تو ہم مرتد ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ ایک عمومی لہر تھی جو وہاں سے دوڑی. اب حکومت پاکستان کا رویہ کیا ہے؟ حکومت پاکستان میں عرض کر رہا ہوں تقریباً تمام محاذ کے اوپر ناکام ہو گئی. حکومت اور فوج دونوں کو لے لیجئے, کیونکہ آج کل دونوں لگتا ہے علیحدہ علیحدہ عمل کر رہے ہیں. سب چاہے وہ لاہور کے اندر ٹیم کے اوپر حملہ ہو, سری لنکن ٹیم کے اوپر, پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر حملہ ہو, پولیس ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے اندر ہو, میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر ہو, آپ جس مین پوائنٹ کو کہیں جو بقول ان کے ریڈ زون ہے وہاں کوئی گھس بھی نہیں سکتا, وہ سب کے سب زد میں. کوئی ریئیکشنری کارروائی نہیں ہو رہی, یعنی ایسی نہیں ہو رہی جس سے وہ لوگ ڈریں کہ مثلا ہمیں کسی فوج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ آج آپ نے شاید خبر سنی ہو, پتہ نہیں شاید ریویو کے اندر بھی آیا ہو, کہ پاکستان کو ڈونر ممالک نے $5 ارب کا وعدہ دیا ہے. تقریباً 2 سال کی مدت میں $5 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. البتہ یہ وعدے وعید بڑے کھوکھلے ہوا کرتے ہیں معمولاً. مثال کے طور پر وعدہ یہ ہوگا کہ بھائی ہم آپ کو $5 ارب دیں گے, مثلا یہ جو پیسہ ہم دیں گے اس سے آپ یہ چیز خریدیں گے, وہ چیز آپ ہم ہی سے خریدیں گے. یہ جو پیسہ دیا جائے گا وہ فلاں کام کے لیے دیا جائے گا, وہ کام آپ کس سے کروائیں گے؟ وہ آپ ہم ہی سے کروائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو چیز مثلا امریکہ 10 روپے میں بیچتا ہے وہ ہمیں 50 میں بیچے گا, اور وہ جو 50 میں بیچے گا اس کو لینے کے لیے خریدنے کے لیے قرضہ وہ ہمیں دے گا. تو اب ہم 10 کی چیز 50 میں بھی لیں گے اور اس 50 کے اوپر سود بھی دیں گے, اور یہ سب کس نام پر ہو رہا ہے؟ یہ امداد کے نام پر ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں امداد دی ہے. اب وہ 10 کی چیز ہمیں چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی, یہ بھی ایک علیحدہ کوشچن ہے کہ آیا وہ 10 کی چیز واقعی چاہیے بھی تھی یا نہیں چاہیے تھی. جو 10 کی 50 بن کر آئی اس کے اوپر سود بھی دینا ہے ابھی, اور اس کے بعد جو بیچ میں لین دین چلیں گے وہ علیحدہ معاملات ہیں. کہ پاکستان کی حکومت جب بھی کسی معاملے کے اندر جائے گی ظاہر ہے اس کے اپنے بریک سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کے پاس کتنا جائے گا, کتنے پرسنٹ آئے گا. بیچ میں بیچاری عوام رہ جائے گی جس کو 50 روپے قرضہ بھی لیا ہے, سود بھی دینا ہے, فائدہ بھی کچھ نصیب نہیں ہونا ہے. معمولاً ان ممالک کے آنے والی امداد سے یہی ہوتا ہے. اچھا فرضاً $5 ارب امداد 2 سال میں آ بھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر ہم سادہ روپوں میں اس کو تقسیم کر لیں کہ میری تنخواہ 10,000 ہے, میرا خرچہ 20,000 ہے, اور ایک آدمی نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے میں 10,000 روپے دے گا. اس 2 مہینے میں میرا ڈیفیسٹ 20,000 روپے ہے, وہ مجھے 2 مہینے میں مل ملا کر 10,000 روپے دے گا. پاکستان کا سالانہ ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ پاکستان کا سالانہ ڈیفیسٹ لگ بھگ جو ٹچ کر رہا ہے اس وقت 10 ارب ڈالر کے قریب ٹچ کرے گا. 2 سال میں ہو جائے گا 20 ارب ڈالر. ڈونر مالک سے امداد کتنے کی ملے گی؟ $5 ارب کی. تو کتنا ڈیفیسٹ کور ہوا؟ 1/4. باقی کا کیا ہوگا؟ اور میں نے بتایا یہ 1/4 ڈیفیسٹ بھی جب کور ہوگا تو اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے, اس کے جو ریٹرن کرنا ہے, جس طرح سے یہ ویسٹ ہوتا ہے, یہ سب علیحدہ داستان ہے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے, اس خبر کو ملائیے طالبان والے ایشو سے, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے طالبان کو گراؤنڈ دیا ہے. آج آپ نے شاید تقریر دیکھی ہو یا سنی ہو, زرداری صاحب نے جو اس گیدرنگ میں تقریر کی ہے, ایک دو نکات بہت عجیب ہیں. ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا, اس میں لکھا تھا کہ ان دہشت گردوں کے مقابلے میں میرے بچوں کی ماں ماری گئی ہے, اب میں مقابلہ کروں گا. کس کے مقابلے میں کون مارا گیا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جملہ استعمال کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے مقابلے میں میری بچوں کی ماں ماری گئی ہے اور میں اب ان کا مقابلہ کروں گا. نہیں معلوم باقیان کیا کرنے کا ارادہ ہے, لیکن ایک انالیسس یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے طالبان کو گراؤنڈ دیا ہے, گراؤنڈ دیا ہے تاکہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے, ممالک کے سامنے ثابت کریں کہ ہم شدید مشکل میں پھنس گئے ہیں تاکہ آپ ہمیں پیسہ دیں. حتیٰ اگر یہ ہے تو $5 ارب اس خطرے کی قیمت بہت کم ہے جو ہم نے اپنے سر پہ لے لی ہے. اتنا بڑا خطرہ لے کر اگر $5 ارب لکھنے لینے تھے تو ہم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے. اور مجھے ڈر اس کا نہیں ہے کہ ان کو 5 ارب کم ملے یا زیادہ ملے, مجھے ڈر اس بات کا ہے جو خطرہ انہوں نے مول لیا ہے یہ ان کے ہاتھ میں بھی باقی نہیں رہے گا. ڈر سارا اس بات کا ہے, یہ اب ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. بالکل ایسے ہی جیسے جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم لوگ مسلسل یہ سوچتے تھے کہ, یعنی جو ہمارے بزرگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ISI کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور وہی ہوا, سب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. ابھی بھی یہی خطرہ ہے. حتیٰ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو طالبان تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بیت اللہ محسوب تو فوج یوں ہی کچل سکتی ہے, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا ہے, بظاہر تو فوج بے بس نظر آ رہی ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فوج بہت طاقتور ہے ان کو کبھی بھی کچل سکتے ہیں, تو یہ جو موقع دے رہے ہیں ان کو, یہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا معاملہ, یہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس وقت. اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال جس حد پہ پہنچی ہوئی ہے بالاخص ہم لوگوں کے معاملے میں, اب آئیے تیسرے موضوع کی طرف, ہمیں اس سے کیا اثر پڑے گا. صاحب صورتحال یہ ہے, آپ نے آفیشیل اور ان آفیشیل نیوز دونوں کو دیکھتے رہے ہیں آپ. مثال کے طور پر نیو یارک ٹائم, اب ہم میری کوشش معمولاً یہ ہوتی ہے کہ میں اسی میڈیا کو ریفر کروں جو سب کے سامنے ہے. ظاہر ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سورس ہے بھی نہیں ایکچولی, اگر ہے بھی تو بہت محدود, لیکن کم سے کم جو دنیا بھر کی میڈیا کے اندر آیا ہوا ہے وہ کیا ہے, نیو یارک ٹائمس کے رپورٹر ایک رپورٹ لکھتا ہے, میرے خیال میں 3 دن پہلے شاید اخبار میں آئی ہے, میرا اپنے خیال ہے 3 دن پہلے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب طالبان کے 3 گروہ تھے کہ جو شمالی علاقہ جات کے اندر متحد ہو گئے, ان 3 گروہوں کے مشترکہ اتحاد نے پنجاب کے لشکر جھنگوی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. پنجاب کے لشکر جھنگوی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. معاہدہ کس بات کا ہے؟ معاہدہ اس بات کا ہے کہ وہ جو شمالی علاقہ جات کے 3 طالبان کے گروہ ہیں جس میں سر فہرست بیت اللہ محسود کا گروہ ہے, وہ بمبار, خودکش اور اسلحہ فراہم کریں گے, اور لشکر جھنگوی جو پنجاب کے ہیں یہ لاجسٹک اور انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. کس کے خلاف؟ ظاہر ہے لشکر جھنگوی کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہم ہیں, سب سے بڑا ٹارگیٹ ہم ہیں. اچھا, اب لشکر جھنگوی کی پوزیشن کیا تھی؟ لشکر جھنگوی کی پوزیشن اگر آپ کو ذہن میں ہو 5-6 سال پہلے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ کوئی چپا ایسا نہیں تھا جو ان کی دسترسی میں نہیں تھا. یہ تو خدا نے متعال کا ایک عجیب نظام ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو نہیں معلوم کس طریقے سے ڈنڈا کر دیتا ہے. 2001 میں صورتحال یاد ہے آپ کو, جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا, شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو, میں تو کیسے بھول سکتا ہوں. 11 ستمبر کے اگلے دن حبیب اسکول کے اندر مولانا رضی حیدر شہید ہوئے تھے. میں خود حبیب اسکول میں پڑھا رہا تھا تو اس کو فیس کر رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. 1 ہفتے میں 2 ٹیچرز حبیب پبلک اسکول کے شہید ہوئے تھے. پورے کراچی کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن مجھے اور آپ کو ایک جنازہ اٹھانا تھا. ہم کچل گئے تھے, اچانک کوئی حادثہ پیش آیا اور توجہات کہیں سے کہیں ہو گئیں, گویا ہمیں ایک سانس لینے کا موقع ملا. اب میں کیا عرض کروں کہ 2003-2004 میں اس پاک محرم ہال کے اندر تقریر کرتے ہوئے میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو سانس لینے کا موقع ملا یہ 4 سے 5 سال کا ہے, اس کے بعد صحیح ٹائم آئے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ سختی میں پھنسیں گے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا سانس لینے کا ٹائم بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, ہمارا سانس لینے کا ٹائم بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. نہیں کہہ رہا کراچی سے شروع ہوگا, نہیں یہ کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے, بلکہ شاید شروع ہو چکا ہے, شاید شروع ہو چکا ہے. تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کا الائنس ہے, جو 3 طالبان کے گروہ اور لشکر جھنگوی کا اتحاد ہے, یہ اتحاد اب برا اثر دکھانا شروع کرے گا. رپورٹ کے مطابق یہ اتحاد چند مہینے پہلے نافذ ہوا ہے اور ان کے دونوں کے نتیجے میں ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پینیٹریٹ کر کے اپنے کام کو انجام دے دیں گے. اگر ایسا ہوا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, جیسا کہ ابتداءً تو لگ رہا ہے کہ ہو گیا, سمجھ لیجیے ڈیرہ اسماعیل خان تو تقریباً انہوں نے خالی کروا دیا آپ سے. ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ حالت ہے کہ معمولاً شیعہ مرد دن کے وقت بازار میں نہیں آ رہے, سامان ومان لینے کے لیے بھی خواتین جا رہی ہیں، معمولاً نہیں آ رہے. ڈھائی سال میں لگ بھگ 400-450 لوگ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید ہوئے ہیں ڈھائی سال کے اندر. اچھا اس کے بعد آئیے ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان آپ کا علاقہ ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے آپ کا. ڈیرہ اسماعیل خان دریا کے اس طرف، بیچ میں دریا پار کیجئے، بکھر اور ڈیرہ غازی خان، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر ہو چکا. چکوال اسلام آباد سے 90 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر مکمل ہولڈ آپ کا، یعنی مکمل نہ بھی کہیں تو بہت اسٹرانگ ہولڈ آپ کا، اور وہ وہاں پر بھی کاروائی ہو گئی. میرا اپنا یہ خیال ہے ایک ایک کر کے یہ پنجاب کے سارے بڑے شہروں کے اندر کاروائی ہوگی، نعوذ باللہ تعالی، خدا محفوظ کرے انشاءاللہ، اور اللہ دشمنوں کے شر کو انہی کے اوپر کسی مصیبت ڈال کر ختم کر دے گا انشاءاللہ. لیکن جو بات قسمتی سے نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کے پاس بیلٹ ہے مثال کے طور پر مظفر گڑھ، لیا، ملتان، یہ ساری بیلٹ میرا اپنا خیال ہے زیادہ زد میں آئے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ وہاں پر کاروائی کریں گے. مثال کے طور پر ابھی میرا ذہن اس طرح سے کہتا ہے شاید جیسے اٹک جیسا ایریا ہے، یہ بھی زد میں آئے گا، شدید زد میں آنا چاہیے اسے. تو وہ لوگ کسی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح سے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر سندھ میں علیحدہ سے آپریشن کیا تو سندھ کے شمالی علاقوں کے اندر آپریشن کو شروع کریں گے. بدقسمتی سے اگر میری ذہن صحیح کام کر کیلکولیشن صحیح نکلیں اور اللہ کرے کہ غلط نکلیں، تو شمالی سندھ میں یہ لوگ کاروائی جلد کریں گے اگر ان کا ارادہ سندھ کی طرف ہے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ پوری کنسنٹریشن پنجاب کے اوپر ہے، پوری کنسنٹریشن پنجاب کے اوپر ہے، پنجاب کے اندر معاملے کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی کیا ہو سکتا ہے، ایکسٹریمسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسٹریمسٹ لیول یہ ہو سکتا ہے کہ پوری بڑی آبادی کے اوپر بڑا لشکر بنا کے حملہ ہو جائے. مثال کے طور پر جیسے 88 میں جلال آباد گلگت کے اوپر حملہ ہوا تھا، ایک بڑا لشکر آیا، اس نے حملہ کر دیا. خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو یا بڑے پیمانے کے اوپر مہاجرتیں ہوں گی یا بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوں گے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا. البتہ ایسا اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے، شروع میں اسٹرائکس ہونے چاہیے نعوذ باللہ تعالی، اس کے بعد پھر کہیں نوبت اس پہ پہنچنی چاہیے. یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ان کے اس نظام عدل کے بعد سے. اچھا نظام عدل سے خوف تو تقریباً ہر جگہ پر ہے، حتیٰ کرزائی نے پاکستانی حکومت کو لکھوا کے بھیجا ہے کہ بھائی تمہوں نے کیا مصیبت ہمارے سر پہ ڈالی ہے، تم نے ان کو یہاں پہ مضبوط کر دیا، یہ ہمارے ملک کے اندر بھی پھر یہی کاروائیاں کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایریا دے دو معاملہ ختم ہو گیا، تو شاید صوفی محمد ایسی باتیں کر رہا ہو، لیکن اور کوئی طالبان کا رہنما یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا ارادہ بس یہاں پہ نافذ کرنے کا تھا، بقول ان کے وہ پورے پاکستان کے چپے چپے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. پھر میں کہوں گا کون کہہ رہا ہے اسلام نہ آئے پاکستان کے اندر؟ اسلام کا پاکستان کا مقدر یہ کہ اس پہ اسلام آئے، لیکن اسلام آئے، اسلام کے نام پر دھوکہ نہ آئے. یہ وہ اسلام کے نام پر دھوکہ ہے تاکہ پاکستان اسلام سے بیزار ہو جائے کسی طریقے سے. ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا. اس وقت مثال کے طور پر شیعہ کمیونٹی کے پاس آ کر ہر آدمی یہ کہے گا تمہیں اسلام چاہیے یا سیکولرزم، تو فوری طور پر شیعہ کمیونٹی کا جواب یہ ہوگا اس وقت مثال کے طور پر وہ یہ غلط جواب دے گا کوئی شخص کہ ہمیں اس وقت سیکولرزم چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے نام پر گمراہی آ رہی ہے. نہیں، سیکولرزم بھی حل نہیں ہوگا، ہمیں اسلام ہی چاہیے، لیکن اصلی اسلام چاہیے، وہ اسلام چاہیے جو واقعا قرآن کریم اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، نہ یہ اسلام کے جو علاقائی اور مثال کے طور پر طالبانی ثقافت کے ذریعے نام پر اسلام کو نافذ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ خطرات ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور پورا پاکستان بدقسمتی سے اس کی لپیٹ میں چلتا چلا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. باقی یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو میں پھر عرض کروں گا ہمیں بہت زیادہ خوف ہے کہ ان کے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہا ہے. مثلا جیسے بلوچستان کے اندر بلوچ لیڈروں کا مارا جانا، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی وہی فضا بن جائے کہ جو پاکستان کے ٹوٹنے والے حصوں کے اندر بنی ہے. بدقسمتی سے معاملات اچھے نہیں جا رہے. اب مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیوس ہوگا. جو بھی اس صاحب کو لایا تھا اس کے لانے کا ارادہ یہ بتا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر کیوس دیکھنا چاہتے ہیں. اس کیوس کے سارے یعنی افراتفری کے سارے عناصر طے ہو رہے ہیں، سیاسی طور پر افراتفری، سیکیورٹی کے طور پر شدید افراتفری، اقتصادی طور پر بدحالی، اقتصادی طور پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ عجب دیکھنے کے قابل ہے. اور ظاہر ہے پوری دنیا کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ مسلسل معاملے کو خراب کیے دے رہی ہے، مسلسل معاملے کو خراب کیے دے رہا ہے۔ لہذا بہت آسان ہے کہ آپ جائیے اور پاکستان کی صحیح اقتصادی صورتحال کو لوگوں کی زندگی کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اب دھوکے بازی بہت ہوتی ہے اعداد و شمار کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ابھی شاید آپ نے دیکھا ہو، حکومت نے یہ کہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ سادہ سی بات ہے، اگر آپ کچھ نہیں بیچیں گے اور کچھ نہیں خریدیں گے تو پیسہ تو پڑا رہ جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میرا کارخانہ ٹھپ ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، تو پیسے تو بڑھیں گے، جب کارخانہ چلے گا نہیں، کچھ آئے نہیں رہا، کچھ جا نہیں رہا، تو پیسہ تو جمع ہوتا رہے گا، تو پیسہ آ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس یہی ہو رہا ہے، مسلسل ہر چیز خراب ہو رہی ہے، ایکسپورٹس نہیں ہو رہی ہیں، امپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر امپورٹ کم ہوں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہوں تو چلو پازیٹیو سائن ہے، البتہ ہر قسم کی امپورٹ کم ہونا پازیٹیو سائن نہیں ہے۔ مثلاً آپ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری خریدتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری، تاکہ اس کو ماڈرنائز کریں، اور اب اس کی امپورٹ ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ آپ مزید انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، یہ خطرناک ہے۔ بس امپورٹ کم ہونا بھی بہت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے امپورٹ کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پاکستان ترقی کر رہا ہے، نہیں، پاکستان ترقی نہیں کر رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کون سی امپورٹ کم ہو رہی ہے۔ اگر انویسٹمنٹ بیسڈ امپورٹ کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پاکستان ستیاناش ہو رہا ہے، آگے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی یہاں پر۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی۔ خود امریکہ کی صورتحال، یعنی میں تو میں ابھی یہ فگر دیکھی تو میں واقعا حیران ہوا کہ ہم یہ ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ ایک سال میں ایک ٹریلین ڈیفیسٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی آپ نے خبر میں دیکھا 6 مہینے میں $1 ٹریلین ڈیفیسٹ، ہیوج ہے۔ 1 ٹریلین کا مطلب ہوتا ہے 1,000 ارب ڈالر، 1 بلین 1,000 ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے۔ 1 ٹریلین 6 مہینے کے اندر ڈیفیسٹ امریکہ کے اندر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ افراتفری کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے۔ اور کل اگر آپ نے اخبار کے اندر IMF کی رپورٹ پڑھی ہو تو اس نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے، جتنے بھی کرائسس آ رہے تھے یہ اس کا ملٹیپل کرائسس ہے، کئی کرائسس ایک ساتھ مل کر شروع ہوئے۔ اب یہ میں اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دوست احباب ابھی بھی امید لگا رہے ہیں کہ شاید یہ پازیٹیو ہے، شاید کوئی بہتری ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے کہنے پر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہتری ہو رہی ہے، یہاں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی مجھے۔ ہاں یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے ڈاؤن فال بہت تیز سوچا تھا، مثال کے طور پر پاکستان میں سوچا تھا کہ ہو جائے گا، چلو کچھ صورتحال بہتر ہے، الحمدللہ۔ میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ خرابی ہوگی وہ تیزی سے ہو جائے، اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ ہم تو خود یہ چاہیں گے کہ وہ خرابی نہ ہو اور جو سمجھ رہے ہیں وہ پیش نہ آئے، لیکن بدقسمتی سے کوئی اچھی امیدیں نظر نہیں آ رہی۔ آج صبح ہی کچھ زمیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اصل سندھ کے اندر کم سے کم گندم کی فصل بہت خراب گئی ہے، بہت اچھا ریزلٹ نہیں دے پائے وہ، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو اس اقتصادی کرائسس سے بھی شاید نکل گئی ہوں۔ اس کے مقابلے میں کچھ جگہوں کے اوپر صورتحال بہت بہتر ہے، الحمدللہ کچھ جگہوں کے اوپر صورتحال بہت بہتر ہے۔ پاکستان ابھی تک زراعت کے اعتبار سے مکس جگہ پر ہے، بہت بری جگہ نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جب چیزیں خراب ہونے کے اوپر آتی ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر صورتحال بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال ابھی تک میں اس رزلٹ پر ہوں کہ جون جولائی کے بعد ہمارے سامنے صحیح صورتحال آنی چاہیے، جون جولائی آ جائے، بجٹ پاس ہو جائے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں وہ ہو جائیں، اس کے بعد ہمارے سامنے بالکل صحیح صورتحال آئے گی کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ ابھی تک میں پازیٹیو اینڈ نہیں دیکھ رہا، اور انٹرنیشنل اکانومی کے اندر تو یقیناً کوئی پازیٹیو اینڈ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ صورتحال کوئی بنتی ہوئی جا رہی ہو۔ بہرحال یہ کچھ تبصرہ، آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کہ امریکہ حزب اللہ سے ڈر رہا ہے ان کی تربیت شدہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا امریکہ کسی حملے کا سوچ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے اندیے دے رہا ہے، پیمانے دے رہا ہے؟ ہاں یہ میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، اس لیے میں نے اس دفعہ آج ایران کا مسئلہ نہیں چھیڑا کہ کئی دفعہ ہم اس پر اشارہ کر چکے ہیں۔ ایران پر ہونے والے کسی بھی حملے کے لیے ان کو 2 کام ہوم ورک کے طور پر کرنے ہوں گے، 2-3 کام پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ نمبر 1 حزب اللہ کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا، نمبر 2 عراق کے اندر شیعوں کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا، نمبر 3 پاکستان کے اندر مسلمانوں کو ایران سے دور رکھنا ہوگا، من جملہ مثلا پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کا خاتمہ کرنا ہوگا انہیں۔ وہ یہ 2-3 کام ایران پر حملے سے پہلے یقیناً کرنا چاہیں گے، تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ حزب اللہ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ چاہے آج چاہے کل، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے پروگرام سے کسی بھی صورت میں حزب اللہ کو نکال نہیں سکیں گے. لکھا ہے کہ عراق کی صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس وقت جو ایکٹیو پارٹیز ہیں وہ کون سی ہیں. عراق کے حالات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے پھر دوبارہ کسی اور موقع کے اوپر تبصرہ کریں گے، لیکن بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً اسٹل کے اوپر ہیں ہم لوگ. یعنی عراق کے اندر کوئی واضح ڈیولپمنٹ نہ امریکہ کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ اینٹی امریکن فورسز کی سمجھ آ رہی ہے. گویا یوں ہے کہ امریکہ نے عراق کے کیس کو تقریباً روکا ہوا ہے، تقریباً روکا ہوا ہے، اور میرا اپنے یہ خیال ہے کہ کسی اور ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اگر اپنی کیلکولیشنز میں سوچوں تو میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران پر کسی حملے کے لیے ایک فائنل ٹائم تک ٹائم شیڈول کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں وہ اسٹیپس طے کریں گے کہ اگر ایران پہ حملہ مثال کے طور پر 2011 میں کرنا ہے تو اسٹیپس یہ ہوں گے. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اس وقت وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی اور بڑی پلاننگ کے لیے. لکھا ہے نظام عدل کے مقابلے میں ایم کیو ایم نے ایک اسٹانس لیا، وہ بھی ایک خطرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کی دور اندیشی درست ہے؟ جب اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا تو ڈاکٹر شائستہ زیدی صاحبہ ساتھ تھیں، تو نظام عدل کے اوپر بات چلی، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو فاروق ستار بھی اچھے لگے جب انہوں نے نظام عدل کی مخالفت میں بولنے کی کوشش کی. کم سے کم ایک پازیٹیو کام کیا کسی بھی نیت سے کیا. اصل میں وہ اپنے وجود کو یہاں پہ خطرے میں دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم اپنے وجود کو یہاں پر خطرے میں دیکھ رہی ہے، لہذا وہ اس خطرے کی پیش بھی نہیں کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ یہاں پر اس نظام عدل کی مخالفت میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس اعتبار سے کہ ان کی دور اندیشی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ دور اندیشی آپ سب کے پاس بھی ہے، لیکن مسئلہ سارا ہے کہ دور اندیشی کس نیت سے ہے؟ اسلام کو بچانے کی نیت سے ہے یا اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے؟ ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے کچھ زیادہ سروکار نہیں ہے. کیا اسلامی حدود میں وقفے کے ساتھ، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا اسلامی حدود میں جلسے میں کوڑے مارنا کچھ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو طالبان نے ریسنٹلی ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کیا، ایسی کوئی بھی سزا اسلام میں ہے؟ ظاہر ہے اسلام کے اندر کوڑے کی سزا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الزانی والزانیہ فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، لیکن کن شرائط کے ساتھ، کس صورت میں ثابت ہونے پر؟ مثلا جیسے شہید متاری نے ایک موقع پر لکھا کہ اسلام میں ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹو، کتنی شرائط کے ساتھ؟ تو انہوں نے گنوائی تو کہنے کہ تقریباً 22 شرائط بنتی ہیں جس کے بعد چور کا ہاتھ کٹ سکتا ہے، 22 شرائط بنتی ہیں. مثلا ایک شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بھوک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہو. مثلا ہے اسلام کے اندر کہ نعوذ باللہ اس فعل حرام کے مرتکب کرنے والے مرد اور عورت کو کوڑے مارے جائیں، کن شرائط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ ایک مرد ایک گھر میں داخل ہوا باہر نکلا بس کوڑے لگنے، یہ یا مثال کے طور پر کس طریقے سے طے ہوگا کوڑے، کس نے شہادت دی، کس نے گواہی دی، کن گواہیوں کے تحت یہ طے ہوا؟ یہ مشکل ساری یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک پوائنٹ لے لو اور اسے کوٹنا شروع کر دو. مثلا اسلام میں بھی پردہ ہے، اور ایک وہ پردہ ہے جو ان کے ہاں شٹل کاک برقعے کی صورت میں نافذ ہے. آیا اسلام نے ضروری قرار دیا کہ پردہ یہی ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ بس پردہ لو اور اس تصویر کو دکھانا شروع کر دو، کوئی اسلام میں کوڑے کی سزا ہے اور یہ منظر دکھانا شروع کر دو، کوئی اسلام کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، ایک آدمی کو اس ڈرم کے اوپر رکھو اور قصاب کی اس سے لے کر مارو اور ہاتھ کاٹ دو، کہ یہ دیکھو یہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. یہ ہو رہا ہے اس وقت جو اسلام کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے. لکھا ہے طالبان اگر اتنے ہی مضبوط ہیں تو اس وقت جب امریکہ نے کابل پر حملہ کیا تھا تو کوئی ریزسٹنس کیوں نہ دکھائی اور بھاگ کھڑے کیوں ہوئے؟ بات بالکل صحیح ہے، اگر واقعی اتنے مضبوط ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں مقابلہ کیا؟ پھر دوبارہ عرض کروں گا، یہ کیوں بول رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن ابھی تک نہیں ملا ہے؟ کہاں گئے وہ سب جن کو پکڑنے کے لیے جارج بوش 6-6 سال تک لگا رہا تھا مثلا، اب کہاں گئے وہ سب کے سب؟ پہلے تو یہی کہا تھا نا کہ چونکہ 9/11 کا حادثہ جو کچھ بھی ہوا وہ افغانستان سے شروع کیا گیا ہے اور القاعدہ نے کیا ہے, اور القاعدہ کے کرنے میں وہ جناب اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے, اور اب اس کو پکڑنا ضروری ہے اس لیے افغانستان پہ حملہ ہوا ہے. اب کہاں گئے, کس نے پکڑا, سب کا سب ختم. اصل وہ گیم ختم ہو گیا, گویا نیا گیم شروع ہو گیا. بالکل ایسے جیسے آپ کرکٹ کا ایک ون ڈے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک گیم ختم ہو گیا اگلے دن نیا گیم شروع ہوگا. اب یہ ہو رہا ہے بھائی, وہ پچھلے گیم کی داستان بھی تو سناؤ, وہ تو ختم ہی نہیں ہوا تھا ابھی, اب وہ دنیا کے حافظے سے نکل گیا. یہ میڈیا کا کمال ہے, ایک کیس پکایا ہے, اس سے اپنے نتائج کو حاصل کر لیا, لوگوں کے حافظے سے نکال دیا, اب نئی چیز شروع. اور پاکستان کا میڈیا بھی بالکل انہی لائن کے اوپر کام کر رہا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, ابھی دوبارہ عرض کروں گا, لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آپ نے کچھ چیزوں کے بائیکاٹ میں بہت پازیٹو کام کر کے دکھایا سولجر بازار میں, الحمدللہ رب العالمین. مجھے ایک دوست نے بتایا, لگے ہاتھوں یہ بات آئی ہے, میں لکھے لیتا ہوں کہ اصلی بات نہ میرے ذہن سے نکل جائے. مجھے ایک دوست نے بتایا, کہنے لگے کہ میں ان کا ایک ان کی شاپ ہے یہیں پر سولجر بازار میں, کہنے لگے میرے پاس نیسلے کمپنی کا سیلز مینیجر ایک مولوی کو لے کر آیا کہ یہ دیکھو یہ بھی مولوی ہے, یہ کہہ رہا ہے خرید سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اب نیسلے کمپنی اس پہ اتر آئی ہے کہ اپنے من پسند مولویوں کو ڈھونڈ کر لائے اور دکانداروں کو سمجھائے کہ دیکھو یار خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ باقی لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. عزیزان محترم, آپ کا کام اچھا رہا الحمدللہ, انہوں نے واقعاً احساس کیا ہے کہ یہ جگہ طاقت کی جگہ ہے آپ کی, الحمدللہ رب العالمین. اپنی جدوجہد کو جاری رکھیے, اپنے کام کو جاری رکھیے. نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کو کولڈ ڈرنک نہ پینے سے کوئی احساس ہوا, آپ کی صحت خراب ہوئی کیا؟ نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے اس کے سبسٹیٹیوٹ میں آپ کوئی پازیٹیو چیز اختیار کریں گے, اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. اور ایک دفعہ کم سے کم ہم مارکیٹ میں ثابت کر سکیں گے کہ ہماری ایک آواز ہے, چاہتیں گے تو لیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں لیں گے. تمہیں جھکنا پڑے گا ان لوگوں کو, اور مجھے یقین ہے جس طرح سے آپ نے یہاں پر کیا ہے, اگر کراچی کے باقی علاقوں کے مومنین بھی کریں, ان کو اندازہ ہوگا مومنین کی طاقت کیا ہے. جو کام آپ نے اس میں کیا ہے, یہ کام بہت بڑی بڑی سطح کے اوپر آزمایا جا سکتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کام کو ہم انجام دیتے رہیں, ہم پورے پاکستان میں ثابت کر سکتے ہیں کہ مومنین کی آواز میں کتنی طاقت ہے. آپ تمام اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور انشاءاللہ اپنے جذبے میں اور مضبوطی کے لیے باوجہ بلند درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اب میں عرض کر رہا تھا ایک اور بات, بچپن سے مجھے یاد ہے انچوری کے ایک علاقے میں ہم لوگ رہا کرتے تھے اپنے بچپنے میں, تو مجھے وہ منظر یاد ہے, دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا محمد و آل محمد کے دشمن اخبار جنگ کا بائیکاٹ کرو, یہ لکھا ہوتا تھا. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اخبار جنگ کا بائیکاٹ کرو, آج تک نہ اس کی دشمنی ختم ہوئی ہے نہ ہم بائیکاٹ کر پائے. صاف بات, ان کی دشمنی کی نشانی کیا ہے, جیسے کہ ابھی برادران نے بتایا مجھے آتے ہوئے, پورا فیچر آج نظام عدل کی تعریف کے اوپر آیا ہے تقریبا. ان کا بغض بہت واضح ہے, خاص کر جنگ اور جیو, ان کا بغض بہت واضح ہے, یہ لوگ چھپاتے بھی نہیں ہیں ابھی. اور یہ میں عرض کرتا چلوں, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر سوائے بلیک میلنگ کے اب کچھ انجام نہیں پا رہا, بلیک میلنگ ہو رہی ہے. یعنی جو اندر کام کرنے والے ہیں جو اور وغیرہ کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ اوپر سے آتا ہے اس سے انٹرویو لو, اس کو رگڑ دینا. کیوں؟ اوپر سے نہیں بن پائی, اس کو انٹرویو دو, اس کو موقع دینا کہ اپنی بات کرے, اس کو انٹرویو دو, اس پوائنٹ پہ لا کر اس کو رگڑ دینا, باقی میں اس کی تعریف کرنا. ہر ہر چیز طے ہو کر آ رہی ہے, ہر ہر چیز طے ہو, یعنی یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے مسکرانا ہے یا اپنے منہ کو بنائے رکھنا ہے. اس حد تک بدماشی کی صورت اتر آئی ہے, پیور بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس وقت میڈیا کے ذریعے سے. اچھا, یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے, مثلا ہم دیکھتے ہیں میڈیا کو فری ہونا چاہیے, میڈیا کے اوپر پبلک کی آواز آنی چاہیے, لیکن اگر پبلک کی آواز ہو, پہلے گورنمنٹ رول کر رہی تھی میڈیا کے اوپر, اب ایک اور گروہ میڈیا کے اوپر رول کر رہا ہے, پبلک کہاں ہے بیچاری, کون پبلک کی سن رہا ہے؟ وہی بغض ان کا ابھی بھی نکل رہا ہے. مجھے یاد ہے اخبار جنگ نے اسامہ بن لادن کی تصویر لگائی تھی اور یہ نیچے کیپشن لکھا تھا, ہمیں فخر ہے کہ ہم اسامہ بن لادن کی یہ تصویر شائع کرنے والے پہلے اخبار ہیں. اس حد تک بغض ہے ان کے دلوں کے اندر. لہذا اب یہ نظام عدل کی حمایت میں سب سے زیادہ بولنے والے رہیں گے. اچھا اب جیو کا کردار بہت پیچیدہ ہے. اب جیو کے کردار کو دیکھیے, باقاعدہ اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں امریکہ اور ان کے مختلف اداروں کی طرف سے کہ اس چینل کو اتنے ڈونیشن دی جاتی ہے کہ یہ اس پروگرام کو مثال کے طور پر اس طریقے سے کریں گے. مثلاً جب یہ حقوق نسواں بل چل رہا تھا جو حدود آرڈیننس کے نام پر چل رہا تھا, تو باقاعدہ امریکی تحقیقی اداروں کی طرف سے ان کے نام پر گرانٹس آتی تھیں کہ آپ ہفتے میں اتنے گھنٹے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کروائیں گے, اور ظاہر ان ڈسکشنز کو ایک خاص اینڈ کی طرف لے کر جائیں گے. ان کی کچھ چیزوں کو میں چونکہ عملاً دیکھ چکا ہوں, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں پر جانے کا ارادہ بالکل بند کیا. اینڈ میں اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کیا کہ اب مجھے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں جانا. ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ڈسکشن کے اندر شرکت کے لیے ہم لوگ گئے, ہم بھی گئے, کافی لوگ اور تین چار لوگ اور بھی تھے سر. وہاں پر ایک آڈینس بھی بیٹھا ہوا تھا جو یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے ٹائپ کا آڈینس تھا. اب جناب علی, پبلک امیج اس کو کہتے ہیں, پبلک کے اوپینین دیکھیں اس کو کہتے ہیں. جناب ایک ڈسکشن ہوا, اس میں ایک سائڈ یس اور نو تھی. اب آڈینس کے سامنے لائے گئے, آڈینس کو کارڈ دے دیے گئے, ایک یس کا کارڈ ایک نو کا کارڈ, اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کی جو بھی اوپینین ہو اب آپ اپنی اوپینین ریفلیکٹ کریں. تو مثال کے طور پر اب انہوں نے آڈینس نے یس نو میں سے یوں کر کے کارڈ دکھانا تھا کہ یس یا نو. اچھا اب ایسے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو, جیسے انہوں نے کارڈ شو کیے, لائیو نہیں تھا یہ, ریکارڈنگ ہو رہی تھی, تو زیادہ تر ایک سائڈ پہ چلے گئے. مثال کے طور پر 40 بیٹھے ہوئے تھے تو 3 آدمی یس پہ گئے, 37 نو پہ چلے گئے. تو ڈائریکٹر نے دیکھا کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا, ون سائڈڈ ہو گیا. تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا, ہمارے سامنے ہو رہا ہے بالکل یہ, ایک آدمی آیا, ایک جوان, وہ آیا اس آڈینس کے سامنے, کہنے لگا اچھا بھائی تم لوگوں نے کیا رائے دی؟ انہوں نے بتایا یس نو, یہ کیا. اب آیا اس نے ان کی اوپینین کو ٹرن کیا, کوشچنس کیے, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اب کتنی اوپینین, اوپینین تھوڑی سی چینج ہوئی اور لگا, اور یعنی ابھی ہم لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پبلک کی اوپینین کو ایک آدمی کھڑے ہو کے چینج کر رہا ہے, اور اس نے ڈسکشن کیا اور ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا, یہاں تک کہ تقریباً 22-28 22-18 کے اوپر لے آیا. کہنے لگا ڈائریکٹر نے کہا بس بس صحیح ہے اب کافی. اب وہ پھر دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور وہ تقریباً 22-18 پہ لا کر انہوں نے کہا ہاں کچھ یس ہے کچھ نو ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ سین پبلک کے سامنے آ گیا, یہ پبلک اوپینین ہے. یہ کون سی پبلک اوپینین ہے؟ یہی سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, اور یہ سب ہو رہا ہے آزادی رائے کے نام پر. اور جو فحاشا وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو خیر چھوڑ ہی دیجیے. لکھا ہے سوات میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اکثر بریلوی دوست بھی مذمت کرتے ہیں, مگر کیا ان کا یہ نظریہ کہ سعودی عرب اور ایران میں دیے جانے والی سزاؤں سے کمپیئر کرنا بھی اسلام کے اصولوں کو ڈسپوز کرنے کے مترادف کہلائے گا؟ یعنی مجھے نہیں معلوم وہ کیا اوپینین دینا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران میں بھی ایسی سزائیں ہوتی ہیں, تو ایسی سزائیں کم سے کم ایران کو تو میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں میں 12 سال وہاں پر رکا وہاں پہ نہیں ہوں. اگر سعودی عرب میں ہوتی ہیں میرے خیال میں سعودی عرب میں بھی نہیں ہوتی ہوں گی, سوائے چند قتل وغیرہ کے جو وہ ہیروئن وغیرہ کے اوپر ہوتی ہیں, اس کے علاوہ وہاں پر بھی نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں تو ہم سعودی عرب کے ذمہ دار نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایران کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن چونکہ ایران کے اندر, یعنی ایران بے عنوان جغرافیکل کنٹری کے ذمہ دار نہیں ہے, لیکن چونکہ ایران کے اندر نظام ولایت فقیہ ہے اور نظام ولایت فقیہ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, اس خاطر ہم جانتے ہیں کہ وہاں جو کام ہو رہا ہوگا اگر نظام کے تحت انجام پا رہا ہے تو اسلام ہی ہو رہا ہوگا. سعودی عرب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور جو کچھ سوات میں ہوا وہ یقیناً اسلام کے مطابق نہیں ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ اب دیکھیے سوال دیکھیے, اچھا یہ آ گیا, ایم کیو ایم جو طالبان کے خلاف ہے کیا امید ہے ان سے کہ وہ ان کے خلاف کچھ اقدامات کریں گے؟ ایک بات میں ہمیشہ عرض کروں گا, کبھی بھی غیر خدا پر اعتماد نہ کرنا, کبھی بھی کسی اور پر اعتماد مت کیجیے. جو کرنا ہے اپنی طاقت کے اوپر سوچیں. یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ وہ شاید جز وقتی طور پر وہی کہہ رہے ہوں جو آپ کہہ رہے ہوں, لیکن اگر آپ ان پر اعتماد کرنے چلے گئے بس یہ آپ کے بلنڈر ہوگا. آپ کے پاس ایک فکر ہے, آپ کے پاس ایک عقیدہ ہے, سب سے بڑا اعتماد آپ کو اور مجھے اپنی فکر, اپنے عقیدے اور اپنے وسائل پہ ہونا چاہیے, بس. اس کے بعد کوئی اور اگر ساتھ لے سکتے ہیں تو لیں گے, نہیں لے سکتے تو نہیں لیں گے, تنہا رہیں گے. لیکن سب سے بڑا اعتماد آپ کو ان جگہوں پر ہونا چاہیے جہاں پر دین نے کہا ہے کہ اعتماد کرو. روایات میں حسنی کا بہت تذکرہ ہے جو امام کی زور سے پہلے شہید ہوں گے, کیا یہ حسن نصر اللہ ہو سکتے ہیں؟ ایک روایت میں
حسینی صاحب کا ہندوستان پاکستان آنے کا تذکرہ ہے؟ نہیں معلوم. جو حسنی کا تذکرہ ہے وہ کوفہ میں شہادت کا تذکرہ ہے. نفس زکیہ کا بیت اللہ کے نزدیک شہادت کا تذکرہ ہے. یہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو خیر کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا میرا نہیں خیال. اور لکھا ہے کہ کسی کا ہندوستان پاکستان آنے کا تذکرہ ہے تو یہ مجھے بالکل نہیں معلوم. ڈرون حملوں کی حمایت کرنے کے لیے حمایت کے لیے ہمارا استعمال یا ہمارے مقررین کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اتنی زیادہ کارروائی شیعوں کے خلاف کروائی جائیں گی انہی گروہوں کے ذریعے سے کہ ہم سب چیخ اٹھیں گے کہ امریکہ مارے. جیسے عرض کرتا چلوں جب پارا چنار کے اندر حالات بہت خراب ہوئے اور شیعہ چاروں طرف سے محاصرے میں آ گئے تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ تجویز آنا شروع ہوئی کہ پارا چنار کے شیعہ افغانستان میں نیٹو کی فوج سے مدد کیوں نہ لیں. بعض لوگوں نے تجویز دی کہ پارا چنار میں جو شیعہ ہیں وہ افغانستان میں نیٹو کی فورسز سے مدد لیں تاکہ نیٹو کی فورسز کے ذریعے سے دشمن کا خاتمہ کر دیں. یہ تجویز نامعقول تجویز ہے. اس کا مطلب بالکل وہی ہوگا جو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں عراق کے معاملے میں کہ ایک تشبیہاً کتے کو نکالنے کے لیے بھیڑیے سے مدد دی جائے. یہ کرنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا. کچھ بھی ہے مقابلہ کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کریں, جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کریں. اور دشمن کو قطعاً چاہے ادھر کا دشمن چاہے ادھر کا دشمن موقع نہ دے کہ آپ کی زمین کے اندر گھسیں اور اس کے بعد پھر مشکل یہ ہو کہ اب اس کو کون نکالے گا. لکھا ہے کیا جو کچھ سوات میں ہوا وہ حقیقت بھی تھی یا ڈرامہ تھا؟ کیونکہ سوات کا کوئی آدمی اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتے اور دوسرے بھی کچھ ثبوت ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, میڈیا کے پاس آج کل بہت ٹیکنالوجیز ہیں کسی بھی ذریعے سے, اور وہ فلم بنانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے جو فلم بنی بھی تھی. ابھی ٹیکنالوجیز عجیب و غریب ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ آئے گی تو انبلیویبل ہے. یعنی میں آپ کو صرف مثال کی حد میں عرض کر رہا ہوں, مثلا فرض فرمائیے یہ کیمراز ریکارڈ کرنا ہے, ان کیمراز میں پروگرامنگ ہوگی اور یہاں پر مائک کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہوگا. ٹیگ, اس ٹیگ کے لگنے کے نتیجے میں یہاں پر جو تصویر پہلے سے موجود ہے, مثلا یہی تصویر موجود ہے, اس کے ساتھ کچھ اور تصویریں بھی چل رہی ہوں گی, اور جب کیمرہ وہ بنائے گا تو بالکل ایسا ہوگا جیسے یہ بھی حقیقت ہے, جبکہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی. صرف کیا ہوگا, یہاں پر ایک ٹیگ لگا ہوا ہوگا. مثال کے طور پر جیب کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہوگا, کیمرہ مین کیمرے سے تصویر بنا رہا ہوگا اور کیمرے میں کیا نظر آئے گا, جیسے میری جیب سے سانپ نکل رہا ہے. اس وجہ سے آیا سانپ نکل رہا ہے؟ نہیں, صرف ٹیگ کی وجہ سے. اور اتنا ریئل ہوگا کہ آپ تشخیص نہیں دے پائیں گے کیمرے کی دی ہوئی دیکھی ہوئی پکچر کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں سے اصلی کون سا ہے مصنوعی کون سا ہے, اس حد تک. اور یہ پریکٹیکل ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ نہیں جو لیب کے اندر ہے, لیب میں نہیں, نیٹ کے اوپر ہے, اس وقت نیٹ کے اوپر ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بار یہ تمہیں ذہن میں ایسے آ گیا, ہاں یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے ڈرامہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ اس سے بدتر ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ڈرامے سے زیادہ بدتر ہے اگر یہ ڈرامہ بھی تھا. لیجیے جناب, یہ کسی صاحب نے اعتراض کیا کسی ایک اور پروگرام کے معاملے کے اوپر. بہرحال اچھا یہ چلیے اس میں بھی عرض کرتا چلوں, بعض دوستوں کو ہمارے بارے میں شکایات بہت زیادہ بڑھ گئی. بہت یہ ان میں سے کسی ایک شکایت کا اظہار ہے, چونکہ موضوع سے بالکل بھی مربوط نہیں ہے, زیادہ میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. مثلا کسی نے مجھ سے ایک شکایت یہ کی, کہا کہ آپ ایک طرف سے قناعت کا درس دے رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بدین وغیرہ کے اندر انویسٹمنٹ کیے, تو اس کا پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ صحیح, میں نے ان کو بھی تشریح کر دی تھی, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ بعد میں کوئی اس پوائنٹ کو پکڑ کے بھی اور اٹھائے گا. اچھا, میں نے ایک بات ہمیشہ سوچی تھی کہ میں کبھی بھی مائک کو استعمال کر کے اپنی ذات کا دفاع نہیں کروں, یہ میں نے ہمیشہ کے لیے سوچا ہوا, لیکن بدقسمتی سے اس کیس میں مجبور ہو گیا ہوں اس انویسٹمنٹ کا دفاع کرنے کے لیے. اس انویسٹمنٹ کا جو سول پرپز ہے وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, میرا پیسہ بھی نہیں ہے, سول پرپز میں بتا چکا ہوں. اس کا پرپز یہ ہے کہ بنجر زمینیں آباد ہوں اور مقامی کسانوں کو واپس کر دی جائیں. ایک جو جانور رکھوائے جا رہے ہیں ان کا ہدف یہ ہے کہ پیسے دے کر جانور رکھوائے جائیں, ایک خاص موقع پر جب ان جانوروں کی تعداد بچے ہوتے ہوتے بڑھ جائے تو ہم اپنی اصلی رقم جانوروں کو بیچ کر واپس لے لیں اور جتنے بھی اضافی جانور ہوں وہ مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ان کے پاس ریسورسز رہ جائیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے 20 بکریاں ایک گھر میں رکھوائی ہیں، ایک سال کے بعد ان 20 بکریوں سے فرض کر لیتے ہیں 25 بچے ہو جاتے ہیں، ایک سال کے بعد ہم 20 بکریاں بیچ کر اپنے پیسے واپس لے کے باہر نکل جائیں گے اور اس لوکل آدمی کے پاس 25 بکریاں باقی رہ جائیں گی، یہ اس کا بینیفٹ ہے، یہ اس کا بینیفٹ ہے. 12 لکھا ہے آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جہاں حسین ہے وہاں زینب ہے، یہ جملہ دو دفعہ دہرایا اور میڈیا یا اخبار نے کسی نے نہ لکھا نہ سائٹ چلائی. کیا حسین اور زینب کا نام لینا اتنا شرم کا باعث ہے کہ نام صرف شیعہ ہی لے گا؟ میرے خیال میں اگر کسی میڈیا نے نہ چلائی ہو تو ہمارے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلا. کہیں نہ کہیں تو چلا ہے، کہیں نہ کہیں تو لوگوں نے دیکھا ہے. میں خود ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں لیکن بہرحال مجھے بھی پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ میڈیا نے نہیں لیا، شاید یہ ناانصافی ہے. میڈیا نے کہیں نہ کہیں تذکرہ کیا ہوگا، ہاں شاید زیادہ نہیں کیا ہوگا. ہاں اب ایک اور امپورٹنٹ کوشچن، اللہ اکبر. اچھا لکھا ہے جب ملت شیعہ کے لیے اتنے خطرات ہیں تو ہمیں اپنے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا ایک دو جگہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے خیال میں تین اصولوں پر مبنی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے. نمبر ایک، اپنی معنویت کو مضبوط کریں. جو کچھ دین سے آتا ہے اب آزما دیں. دین نے اگر ہمیں امن و سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ سکھایا ہے اس کو آزمائیں. امن و سکون کیسے ملتا ہے؟ دشمن کو شکست دینے کے لیے یہ پڑھو، چلو پڑھو. تو جو کچھ دین کے نام پر آپ نے سیکھا تھا، کردار میں، دعاؤں میں، عبادتوں میں، تدبیر میں، جو کچھ سیکھا تھا اب اس کو آزما دیں. پہلی بات معنوی اور اخلاقی تربیت، یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اہل بیت کے ماننے والوں کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا اور اپنے وسائل میں شیئر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. چاہے وہ دفاعی مسائل میں ہو، چاہے وہ معاشی مسائل کے اندر ہو، نزدیک آئیں اور اپنے وسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کر لیں. اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں پر خطرات مشترکہ طور پر ہیں، مثلا ایک مجموعی آبادی ہماری ہے جو خطرے کی زد میں، جمع ہو جائیں اپنے مسائل کا دفاع کر. اسی میں ہمارے مراسم کا دفاع بھی شامل ہے. مثلا ہر شہر کے اندر جلوس کے دفاع کے لیے منظم کاروائی ہو، جیسے الحمدللہ کراچی میں ہو رہی ہے. اسکاؤٹس جمع ہوتے ہیں، ہر اندر آنے والے کی چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کامل ہے لیکن کم سے کم نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. ملتان میں نے خود سنا ہے، میں خود گیا تھا ابھی چند دن پہلے، تو وہاں پر بھی ہے. اسی طرح کوڈی جی سندھ کا علاقہ ہے، وہاں پر باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت ہے. اسی طرح ضرورت ہے پورے پاکستان کے اندر انجام پر. بس مانوی اور اخلاقی تربیت، معاشی اور دفاعی وسائل کا ایک دوسرے کے ساتھ شرکت میں آنا، اور تیسرا پورے پاکستان کی سطح پر شیعت کا نظم و ضبط کے اندر آ جانا. چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے تحت نہ بھی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں شرکت کر لینا، جس کا ایک نتیجہ آخر میں جا کر یہ نکلے کہ ہم ایک مضبوط سیاسی طاقت کے طور پر پاکستان میں ظاہر ہوں. یہ ان تین سطح کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اب اس میں جو کچھ ہماری ضرورت ہے ہمیں سب کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اگر دفاع ہماری ضرورت ہے تو کم از کم حکومتی حدوں کے اندر رہتے ہوئے جو دفاع کرنے کی ہمارے لیے امکان ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، کم از کم حکومتی. البتہ دشمن کسی حکومتی حد کے اندر نہیں ہے. اچھا خوبصورتی یہ ہے کہ حکومت خود بھی کہہ رہی ہے ہم دفاع کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آپ اپنا دفاع خود کر لیں. اگر وہ ہمارا دفاع کر سکتے ہوتے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈھائی سال سے کیوں اتنا لوگ قتل ہو رہے ہیں؟ تو وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دفاع نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پھر ہم نے خود کرنا اپنا دفاع. اس سے پہلے کہ کسی علاقے میں حملہ ہو اور پھر وہ سوچے کہ ہم نے دفاع خود کرنا ہے، پہلے سے شروع کرنا، پہلے سے اپنے کام کو انجام دیں. لکھا ہے نظام عدل کا فیوچر کیا ہے؟ اچھا کوشچن ہے واقعہ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہاں پر نہیں ہوا ہے. اگر میں بہت پیچھے چلا جاؤں تو تقریباً 100 سال پہلے بھی ایسی ایک کوشش اس علاقے کے اندر ہوئی تھی. 100-125 سال پہلے ایسی ایک کوشش یہاں پر ہوئی تھی. انہی قبائل نے نظام رائج کرنے والوں کو خود پکڑ کے برٹش فوج کے حوالے کیا تھا. اس دفعہ نظام نافذ کرنے والوں نے، مثلا جیسے طالبان نے بہت بڑا کام یہ کیا ہے جو پچھلی دفعہ کے مقابلے میں بہت مختلف ہے، وہ یہ کہ انہوں نے جہاں پر اپنا نظام نافذ کیا وہاں پہلے قبائل کی طاقت کو توڑ دیا. پہلے انہوں نے قبائل کی طاقت کو کرش کیا ہے. یعنی مثلا اگر انہوں نے وزیرستان کے اندر کارروائی کی، اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو بنایا، تو پہلے انہوں نے بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو قتل کر دیا. جو سردار ان کے سامنے سر اٹھا سکتے تھے ان کو نیست و نابود کر دیا. جب علاقے کے سارے بڑے ختم ہو گئے، اب وہ علاقے طالبان کی زد میں آ گئے. گویا طالبان کے ہاتھ میں گروی ہو گئے، طالبان نے ان کو یرغمالی بنا لیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ایسا ہوا ہے مثلا یہ ہنگو پارشنار کی طرف اور دوسرے علاقوں کے اندر، کہ اگر کہیں پر سنی قبیلے کے، حتیٰ سنی قبیلے کے سرداروں نے ان کے خلاف محاذ بنایا، انہوں نے وہاں پہ بم دھماکے کر دیے، 70 بڑے قبیلے کے سردار مارے گئے. وہ سب مارے گئے جو ان کے خلاف سر اٹھا سکتے تھے، اب جو چھوٹے موٹے بچ بھی گئے تو ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں پر طالبان حاکم ہوئے ہیں وہاں بھتے بازی میں اس طاقت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر ایک سے بھتہ لیے، اغوا کیے ہیں، بھتے لیے ہیں بہت شدت کے ساتھ. تو یہ مت سوچے گا کہ جہاں پر یہ نافذ ہے وہاں کی عوام ان سے بہت خوش ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر کس ایسا نہیں ہے، وہاں کی عوام بھی خوش نہیں ہے، لیکن سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہے، کیونکہ جس نے سر اٹھایا ہے اس کو انہوں نے صاف کر دیا ہے. لہذا اسی ہنگو کے علاقے میں ایک سیشن میں 80 کے قریب قبیلے کے سردار مارے گئے تھے بم دھماکے کے ذریعے سے. یہ وہ قبیلے کے سردار تھے جو جرگا کر رہے تھے طالبان کے خلاف کہ اب ہم ان کو اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر حکومت کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دیں گے. بم دھماکہ ہوا، 70-80 وہیں فارغ ہو گئے. یہ میرا اپنے خیال ہے فروری 2008 میں ہوا تھا، جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے فروری 2008 میں.
ہاں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی دوست نے بتایا کہ پاکستانی آفیشلز، آرمی آفیشلز کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کو چھپا کے رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا پاکستانی آرمی اتنی ڈر گئی ہے افغان طالبان سے، اور کیا صورتحال ویسی رہ گئی ہے جیسے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا امریکہ کے آنے سے پہلے؟ شاید اتنی خراب ہے نہیں، لیکن یہ لوگ دکھا اتنی خراب رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے اتنی خراب ہے نہیں، لیکن یہ لوگ دکھا ایسے ہی رہے. شاید ان کا مقصد، میں نے عرض کیا، باہر سے امداد کو وصول کرنا ہے، لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہمارے خیال میں بہت خطرناک گیم ہے، یہ گیم بہت خطرناک ہے، اس سے ہر چیز خطرے میں جا رہی ہے. لکھا ہے کراچی میں ترقی ہو رہی ہے، مثلاً پل سڑکیں بنائی گئی ہیں، کیا یہ ہمارے لیے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. معمولاً تو ہمارے لیے نہیں ہوتی، لیکن اس لیے ہمارے لیے ہو سکتی ہیں کہ کہیں ہم بالکل ہی آپے سے باہر نہ ہو جائیں. میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی تھی، ایک آدمی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے، سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، وہ سڑیاں جو اسکیلیٹر ہوتی ہیں جو چلتی رہتی ہیں، سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، وہ آدمی اوپر کھڑا ہے، اس کو نیچے اترنا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ سوچتا ہے کہ یہ سیڑھیاں جس اسپیڈ سے ہیں، اگر میں اس سے زیادہ اسپیڈ سے نیچے جاؤں تو اتر جاؤں گا، تو وہ اترنے کی کوشش کرتا ہے. نیچے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں اسپیڈ ہے، سیڑھیوں کی اسپیڈ، تو وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سامنے والا بیچ میں پہنچ گیا ہے، وہ اسپیڈ تیز کر دیتا ہے. اب وہ اور دوڑ لگاتا ہے کہ شاید میں چھلانگیں مار لوں تو چلا ہی جاؤں، تو وہ اور تیز کر دیتا ہے. وہ بہت تیز بھاگتا ہے، یہ بہت تیز کر دیتا ہے، تو وہ بےچارا بھاگ بھاگ کے ہانپنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، یار میں ہار گیا. تو وہ جیسے ہی سوچتا ہے میں ہار گیا، یہ اسپیڈ کم کر دیتا ہے تاکہ یہ بھاگتا رہے، بھاگتا رہے. اچھا وہ بےچارا ہلکے ہلکے بھاگتا ہے، آخر میں دیکھتا ہے نہیں بھائی میرے پیٹ میں دم نہیں ہے، میری تو دم نکل گیا ہے. تو کیا کرتا ہے، اسپیڈ اور کم کرتا ہے، ایک روٹی بھی آگے پھینک دیتا ہے کہ بیٹا روٹی کھا، جان بنا، دوبارہ شروع. اس وقت یہ سڑکیں اور پل وہ روٹی ہے، لگے رہو لگے رہو. لکھا ہے کہ مولانا سید حافظ ریاض حسین صاحب نے عدل ریگولیشن کی تائید کی ہے، امت اخبار میں آیا ہے، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ بعید ہے، بہت بعید ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر شاید یہ کہا ہو کہ ہم بھی اسلام نظام عدل کی تائید کرتے ہیں. جیسے مثلا میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ کون اسلامی عدل، اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا، کون عدل کے نظام کی مخالفت کرے گا، لیکن اس نظام عدل کی ہم مخالفت کریں گے کیونکہ اس میں اسلام نہیں ہے، اس میں عدل نہیں ہے. ممکن انہوں نے بھی ایسی کوئی بات کہی ہو اور مس کوٹیشن کے ذریعے سے اور گھما پھرا کر اس کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیا گیا ہو، ممکن ایسا ہوا. ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے، ابھی ہم نے کہا نا، ابھی پھر کوئی نکلے گا کہے گا زیدی صاحب نے خود کہا تھا، میں نے خود سنا ہے کہ ہم نظام عدل چاہتے ہیں. تو ہاں ہم نے کہا تھا نظام عدل چاہتے ہیں، امیر المومنین کا نظام عدل چاہتے ہیں، نہ ملا عمر کا اور محسود کا. سوشلزم کا کیا مفہوم ہے جس کی امریکہ میں تعداد زیادہ بتائی گئی ہے؟ مہربانی فرما کر انقلاب اسلامی کی روح سے مسائل کا حل بتائیے. سوشلزم کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک 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 لیکچر ایسا ہونا چاہیے، میں کبھی کبھی آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا بھی تھا ایک دفعہ، جس کے اندر ڈیفینیشنز بیان کی جائیں، مثلا سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے؟ سوشلزم وہ نظام ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ہر قسم کے وسائل حکومت کی ملکیت میں چلے جائیں گے، عوام کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، عوام کو پیسہ ملنا چاہیے ان کی ضرورت کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے، اور ساری دولت گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لگ بھگ یہ نظام سوشلزم کہلائے گا۔ البتہ اس کی ظاہر بہت ساری اور بھی تعریفیں ہیں، بس انہوں نے شروع میں کچھ مسائل لکھے کہ پرابلمز یہ ہیں، ہمیں کب تک سوتے رہنا ہے، غفلت میں رہنا ہے، یا ملکی لیول پر عام لوگوں کو
کس طرح ایکٹیو نظم کیا جائے جبکہ ملکی لیول پر کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کا فقدان ہے۔ بات صحیح ہے، مسائل اچھے نہیں ہیں، اور ہم لوگ واقعا ایک مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہماری چیزیں اندر یہ کم ہیں، لیکن ہمیشہ ہم لوگوں کی عادت یہ رہی ہے کہ ہم کسی اور کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاموں کے لیے۔ مثلا ابھی شاید وہ سوال نہیں آیا جو آئے گا یہاں پر، میرے خیال میں اس میں یقیناً ہوگا کہ ان مسائل میں ایران ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، یہاں کہیں ہوگا میرے خیال میں، اگر پورا کھولیں تو نکل آئے گا۔ یا مثال کے طور پر اب کراچی میں عادت ختم ہو گئی ہے، پنجاب میں ابھی باقی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو 10-20 سوال کم از کم آتے کہ قیادت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، بلکہ پنجاب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سلسلے میں اسٹیج اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے، اسٹیج کا مطلب ممبر، محراب وغیرہ، یہ کثرت سے آتے ہیں، اب کراچی والے نہیں آتے۔ یعنی اب میرے خیال میں کراچی والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی کچھ کرے یا نہیں کرے، ہمیں اپنا کام ضرور کر لینا چاہیے، میرے خیال میں حل یہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، پورے پاکستان میں کرنے کے لیے شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ شروع ایک جگہ سے کرنا چاہیے، کہیں سے تو شروع ہوگا نا، وہ وہیں سے آپ شروع کر لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں غریب شیعوں کا ساتھ دینا چاہیے، آپ اپنے محلے میں غریب شیعوں کا ساتھ دینا شروع کر دو۔ پورے پاکستان میں شیعہ کے پاس کوئی تعلیمی نظام ہونا چاہیے، آپ اپنے علاقے سے بنانا شروع کرو۔ آئیڈیل تو یہ تھا کہ ہمیں پورے ملک کے اوپر کرنا تھا، لیکن ابھی اگر وہ نہیں مل پا رہا دشمن کی سازشوں کے نتیجے میں، مثلا علامہ صاحب شہید کر دیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، دشمن ہمارے اندر گھس آئے، سوئے زن حاکم کر دیا انہوں نے، ایک دوسرے سے توڑ دیا، اب کیا کریں؟ اب پھر انتظار کریں پہلے پورے پاکستان کی سطح پہ ہوگا پھر ہم شروع کریں؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ اس کام کو انجام دینا شروع کریں۔ ہاں یہ بھی اچھا ہو گیا، یہ سوال آ گیا، آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے کچھ ایس ایم ایس سرکولیٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ پاکستان کی شیعہ مومنین یہ عمل انجام دیں، کہیں پہ لکھا ہے دعائے سلامتی امام زمانہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، برا نہیں ہے، ضرور پڑھیں، ان سے منسوب نہ کریں، ویسے ہی پڑھیں۔ اس سے بہتر وہ ہے کہ 6.5 روپے صدقہ دے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں 6.5 روپے صدقہ دینے کا ایس ایم ایس کرنے میں 60 روپے کے ایس ایم ایس کمپنی کے نام پہ کر دیے، بھائی کب عقل آئے گی شیعہ قوم کو؟ کوئی ہے جو پوچھے کہ پہلے تصدیق تو کر لو کس نے کہا ہے؟ پہلی دفعہ جو ایس ایم ایس آتا ہے اس کو فوراً ایس ایم ایس کرتا ہوں، کہتا ہوں بندے خدا تمہیں کس نے کہا کہ تم یہ پھیلاؤ؟ کہاں اس کی تصدیق؟ کہتا ہے مجھے ایک ریلائبل آدمی نے کہا، یہ تصدیق؟ بس ریلائبل آدمی، کوئی کتاب، کوئی انٹرنیٹ کی سائٹ، کوئی تقریر، کوئی آرٹیکل، کوئی میگزین، کچھ نہیں، ایک آدمی نے کہا ہے، یہ کون سا ریلائبل سورس ہے؟ 6.5 روپے صدقے سے کیا نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کس جگہ پر ہے کہ انہوں نے کہا ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ مجھے بعض اوقات یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اندر کڑن ہوتی ہے کہ شیعہ قوم کب اپنے ذہن کو استعمال کرنا شروع کرے گی؟ بھائی کیوں دوسروں کے ہاتھ میں کھیلے جا رہے ہو؟ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ جب بھی جو بھی نیچے لکھتا ہے نا فارورڈ اٹ ٹو آل، میں فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ہرگز فارورڈ نہیں کروں گا۔ میں کیوں کروں؟ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ایس ایم ایس کرتا ہے، نیچے کہہ دیتا ہے مومنین سب کو فارورڈ کرے۔ اب تو کون ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے دوسروں کو فارورڈ کرے؟ مرضی آئے گی کریں گے، نہیں مرضی آئے گی نہیں کریں گے۔ دوسروں کو فارورڈ، مجھ جیسے آدمی کو جو ان چیزوں سے چڑھتا ہے، 6.5 روپے کا ایس ایم ایس 50 دفعہ ملا ہوگا، بھائی اب میں کیا اس کو ایس ایم ایس میں لکھ کے بھیجوں گے بھائی میں نے 6.5 روپے دے دیے، جان چھوڑ دو میری، اب کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ بندگان خدا، ایک دو لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ وہ ایس ایم ایس کریں۔ مثلا فرض کریں ایک ایس ایم ایس آ رہا ہے کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن، چلو بس ختم ہو گیا، اب ہر آدمی اپنے انڈیویجلی بھی فارورڈ کر رہا ہے، بھائی ہرگز خدا کا واسطہ یہ کام مت کرو، آپ اپنی ذمہ داری انجام نہ دیں اس سلسلے میں، اگر آپ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں چھوڑ دیں کچھ لوگوں کے اوپر۔ مثال کے طور پر جو ادارے ہیں وہ یہ کام کریں، اور ادارے کے کرنے والے پہلے تصدیق کریں، بس خدا کا واسطہ انڈیویجول بلک میں فارورڈ کرنا بند کر دیں۔ میں نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا،
اگر کرنا ہوا اس کے چینل بنے ہوئے ہیں, ایک ادارہ یہ, ایک ادارہ وہ, ایک مثال کے طور پر آئی ایس او کا ایک میلنگ لسٹ ہے آپ وہاں بھیج دیں, سی ڈبلیو او کا میلنگ لسٹ ہے اس کو بھیج دیں. آپ خود سے بھیجنے کی کوشش ہرگز مت کریں, آپ کی دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اسی میں. بغیر تصدیق کے خبر آگے بڑھانا افواہ ہے, اسلام کے اندر قبول نہیں ہے اصلاً. افواہ پھیلانا معاشرتی طور پر جرم ہے, جھوٹ سے بدتر ہے. جھوٹ میں آپ ایک آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں, افواہ پھیلا کر آپ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, شرعی لحاظ سے بھی قطعاً صحیح نہیں ہے, لہذا ہرگز اس کام کو انجام نہ دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ چند دن پہلے انہوں نے عامر لیاقت صاحب کو پرام میں دیکھا جس میں مولانا عبدالعزیز کے گن گا رہے تھے. لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بچانے کی خاطر برقعے میں بھاگ کھڑا ہوا, اس کی رہائی پہ کچھ تبصرہ کر. یہ مجھے اسی منصوبے کا حصہ لگ رہا ہے جس میں ان تمام طاقتوں کو دوبارہ جمع کیا جا رہا ہے, ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اہداف کو حاصل کرنے کے لیے, ورنہ اس آدمی کے چھٹنے کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے تھا بظاہر. لیکن عین اس ٹائم پر جب معاملات اتنے گرم ہوئے ہوئے, میرے خیال میں ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا, مثلا انہوں نے نظام عدل پاس کیا, چند دنوں کے بعد ڈونر ایجنسی کا اجلاس ہونا ہے, تو ڈونر ایجنسی کے اجلاس سے ایک دن پہلے انہوں نے عبدالعزیز کو رہا کر دیا. میرا اپنے خیال ہے کہ اپنی دانش میں کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشرائز کریں کہ دیکھو پاکستان میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, پیسہ دے دو. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں کسی کے حق میں نہیں جائے گا. یہ 4-5 ارب ڈالر ممکن ہے مل جائیں, وہ بھی 2 سال کی مدت میں, لیکن جو گراؤنڈ یہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر بہت برے لوگ گیم کھیلیں گے, پھر وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. میرے خیال میں یہ سوالات ختم ہرگز نہیں ہو پائیں گے. بہت سارے سوالات ہیں جو بہت اچھے سوالات ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں جواب دیں, لیکن انفارچونیٹلی. اچھا یہ بات یہاں پہ ختم, سوال وغیرہ. ایک اور ریکویسٹ ہے بھائی, 10 دفعہ کا ہے ایس ایم ایس کے اوپر کتاب لکھنے کی دعوت مت دیں. ایسے ایسے ایس ایم ایس آتے ہیں جن کا اگر میں جواب لکھنے کی کوشش کروں, مثلا آج ایک ایس ایم ایس آیا خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں بریف کریں, ایس ایم ایس میں آ رہا ہے. ارے بھائی ایس ایم ایس میں خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں بریف کروں, کوئی حد ہوتی ہے یار. کتنا بڑا ایس ایم ایس لکھوں کہ خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں بریف کروں اس کو؟ بھائی میرے پاس نہیں ہے اتنا ٹائم, نہ میری انگلیوں میں اتنا دم ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے ایس ایم ایس لکھتا پھر. ای میل نہیں کر پا رہا, میرے پاس ای میل 3000 انریڈ ای میل پڑے ہوئے ہیں ان باکس کے اندر کہ میں اتنے بڑے بڑے ایس ایم ایس لکھتا پھروں گا, یہ میری توانائی میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میری توانائی میں ریکمینڈیڈ ٹائم بتایا ہوا ہے آج کل کے وقت کے مطابق 2:30 بجے سے 3:30 بجے, اس دوران کال کر لیں, جو میں جواب دے سکتا ہوں دے دوں گا. میرے بیوی بچے ہیں جو مجھ سے عاجز آ گئے, صحیح بات یہ ہے. اب مجھ پہ رحم کریں, میں یہ سب کام نہیں کر سکتا. ایس ایم ایس اگر کرنا ہے یس نو والے کریں, جس کے اندر میں کہہ دوں یہ صحیح ہے یہ غلط, اس طرح کی کوئی بات. اتنی بڑی بڑی کتابیں ایس ایم ایس کے اندر کہاں سے لکھ کے بھیج سکتا ہوں بندگان خدا, میری طاقت سے باہر ہے. اب میں جواب دیکھتا ہوں تو میں سوال دیکھتا ہوں تو کڑتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب دیا جانا چاہیے, لیکن طاقت میں ہو تو جواب دینا. یہ ہماری حد سے اب بہت باہر چلا گیا معاملہ, لہٰذا یہ اتنے لمبے لمبے ایس ایم ایس ہرگز اجتناب فرمائیے گا. بہرحال آپ کی سماعت کے انتہائی شکر گزار ہیں. یہ سوالات دیکھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا ہم لوگ کہیں سیشن کرتے تھے, اس کے بعد کہتے تھے بھائی کوئی سوال ہے, تو دل میں کہتے تھے اللہ کرے ایک آدھ سوال آ جائے, تھوڑی عزت رہ جائے گی کہ ایک سوال تو ہوا. اب الحمدللہ سوالات کے ڈھیر ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ سوالات کے جوابات دے سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوالات کو اہمیت نہیں دیتے, یہ سوالات انتہائی اہم ہیں. انہی کے ذریعے سے یہ پروگرام اصل میں چلتا ہے, کیونکہ ریفلیکشن آتا ہے کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں, کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. تو سوالات انتہائی اہم ہیں ہمارے خیال میں. تو اگر ایسا ہو کہ ہم بولیں بہت کم اور سب سوالات میں چلا جائے, تب بھی ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا, یہ اتنے اہم ہیں ہمارے لیے. لہذا یہ مت سمجھیں کہ اہم نہیں ہے, اہم بہت ہیں, وقت کی مجبوری ہے کہ اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پھیلا سکتے, اس خاطر جواب نہیں دے پائیں گے. بہرحال آپ کی تشریف آوری اور حسن سماعت کا انتہائی شکریہ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے, ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے جو ان مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں, رہبر معظم, علماء کرام, مراجع اعظام, سب کی صحت و سلامتی کے لیے, مجاہدین اسلام جو عراق, لبنان, ایران, مختلف جگہوں پر پارا چنار, ہنگو میں اسلام کے دفاع میں مشغول ہیں, ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بابز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.